الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، مرد و زن کے اختلاط کی بحث پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھی. آگے بڑھنے سے پہلے میں اس پورے سلسلہ مباحث کا ایک مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد یہ دو تین سوالات ہیں، ان پر کچھ گفتگو کریں گے اور پھر آگے کا باب پڑھیں گے. میں نے یہ ابتدا میں بھی عرض کیا تھا، درمیان میں بھی توجہ دلائی ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے بارے میں جو آیات قرآن مجید میں آئی ہیں یہ تین مقامات پر ہیں، یعنی ایک سورہ نور میں، دوسرے سورہ احزاب میں وہ آیات جہاں مسلمانوں کی عورتوں کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ منہ اندھیرے جب نکلتی ہیں تو اپنی چادریں اوپر ڈال لیا کریں تاکہ کوئی اوباش انہیں اذیت نہ دے. اور تیسرے وہ مقامات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے خصوصی احکام دیے گئے. ان میں میں نے اپنا نقطہ نظر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. جو دوسرے نقطہ نظر دلائل پیش کرتے ہیں ان دلائل پر بھی گفتگو کر دی. خلاصہ جو کچھ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ تین اس میں پوری امت کے اندر نقطہ نظر ہے. یعنی اب تک جتنا بھی علم 14 صدیوں میں ہمارے سامنے آیا ہے تو تین نقطہ نظر ہے. ایک نقطہ نظر جس کا اس زمانے میں بڑا شیو ہوا اور جس کو ہمارے دور جدید کے ایک بڑے عالم مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی کتاب پردہ میں بیان کیا، اور پھر اسلامی تحریکوں میں اس کا بہت غلبہ ہو گیا. عرب دنیا میں تو اگرچہ کوئی زیادہ پذیرائی اس کو حاصل نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ہاں اس کا بہت غلبہ ہو گیا. اور پھر ان کے بعد جو بعض لوگ اسی نوعیت کا کام کرنے کے لیے اٹھے، انہوں نے اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر معاملے کو سخت کر دیا. اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے احکام بھی دیے گئے ہیں، یعنی سورہ نور کے احکام، سورہ احزاب کے احکام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو جو احکام دیے گئے ہیں، یہ سب کے سب مسلمان عورتوں پر لازم ہے. چنانچہ رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں جو احکام ہیں اصل میں وہ ہیں جو آخری درجے کے نمونے کو سامنے لاتے ہیں. یعنی ان کے لیے گھر سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ناگزیر ضرورت پیدا ہو جائے. ان کا اصل دائرہ یہی ہے کہ وہ وہاں رہیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ کا اہتمام کریں، نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں. یہی کام عورتوں کے کرنے کے کام ہیں. اور وہ اگر کوئی آدمی ان سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگے، اور ان کو گویا حجاب میں رہنا ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اس نقطہ نظر کو انہوں نے ان آیات سے بھی عکس کیا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نمونے کے طور پر گویا مسلمانوں کی خواتین کو بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں اس کو اختیار کریں گی. جس طرح کہ ہم نے تجزیہ کر کے دیکھا کہ رسول اللہ کی بیویوں کے لیے ایک مخصوص صورتحال میں یہ پابندیاں عائد کی گئیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان پابندیوں کو عائد کرنے سے پہلے ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا کہ وہ چاہیں تو اپنے آپ کو حضور کی زوجیت سے نکال لیں، کیونکہ ایک سخت صورتحال ان کے لیے پیدا ہو رہی تھی. تو انہوں نے اس کو عام مانا ہے، اور عام مان کر ہی اس کے لیے سارا استدلال انہوں نے کیا ہے، اور یہ بات انہوں نے گویا واضح کی. چنانچہ اس سے جو تصویر بنے گی وہ تصویر وہی ہوگی جیسے کہ میں نے آپ چرچ کر دیا کہ محرم اعزاء کے علاوہ اصل میں باقی ہر شخص سے عورت مکمل طور پر پردے میں رہے گی. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ استثناء ہے. یہ اسی کا پھر لازمی نتیجہ ہے نکلا کہ بعد میں آنے والے لوگ جو دین کے علم سے بھی اس طرف واقف نہیں تھے، انہوں نے پھر اس کو اور زیادہ سخت کر ڈالا. چنانچہ کوئی بھائی بھی اپنے بھائی کے گھر میں نہیں جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیور محرم نہیں ہے، اس کو باہر ٹہلنا ہے، بیگم صاحبہ اندر مل کے چلی جائیں گے. جائے گا تو اس کی اپنی بیوی دوسرے بھائی کے لیے اور ان کی بیوی ان کے لیے مکمل طور پر پردے میں ہوں گی. اور مکمل طور پر پردے میں ہونے کے معنی وہ یہی لیتے ہیں کہ بس ضرورت کے تحت، یعنی اگر آپ ہاتھ چھپا سکتی ہیں تو ہاتھ بھی چھپائیں، پائیں چھپا سکتی ہیں تو پاؤں بھی چھپائیں، اور حجاب میں آواز بھی آپ کی جو ہے وہ نہیں باہر جانی چاہیے. یہ بھی پردے کی چیز ہے. جو تصور ہمارے ہاں بالعموم رائج ہوا ہے اس زمانے میں وہ یہ تصور ہے، اور اس تصور کو پیش کرنے میں سب سے بڑا نام مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کا. انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے اپنی کتاب پردہ لکھی، اس میں یہ سارا نقطہ نظر بیان کیا. پھر اس کے بعد بھی وہ تفہیم القرآن میں جب ان آیات کی تشریح کرتے ہیں تو اسی کے دلائل دیتے ہیں، اور بعد میں بھی لوگوں پر اس کا زیادہ تر غلبہ ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے. اس نقطہ نظر ہی کو کم و بیش، اسی نقطہ نظر کو مولانا امین احسن اصلاحی نے بھی تدبر قرآن میں اختیار کیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہ محرم اور غیر محرم کی تفریق نہیں کرتے اس معاملے میں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کے احکام جو ہیں وہ گھروں کے اندر کے لیے ہیں، چلے کچھ آسانی ہو جاتی ہے، یعنی گھروں میں ملنے ملانے میں اعزاء اقربا کے ہاں وہ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ بھی ایک بڑا قدم ہے. لیکن سورہ احزاب میں جو چادر ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو انہوں نے باہر سے متعلق مانا. آئیڈیل ان کے نزدیک بھی وہی ہے جو صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے بیان ہوا ہے، چنانچہ وہ بھی اس سے استدلال کرتے ہیں کہ کرنا فی بیوت کنہ جو کہا گیا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہا ہو، تو یہی اصل میں عورت کا دائرہ عمل ہے، اس کو اصلاً گھر کی چار دیواری کے اندر ہی بند رہنا چاہیے، الا یہ کہ کسی ضرورت کے تحت وہ باہر نکلے. اور اس کے لیے یہی آداب ہیں کہ اگر کوئی چیز بھی آپ نے مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگیے، جو رسول اللہ کی بیویوں کے لیے بیان ہوئے. اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں ہمارے دور کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، انہوں نے بڑا کام بھی کیا ہے، بڑی خدمت بھی کی ہے، اور ان کے اثرات بھی. ایک نقطہ نظر یہ ہے. دوسرا نقطہ نظر سلف کا نقطہ نظر ہے، یعنی ہمارے قدیم علماء کا نقطہ نظر ہے، ان سے پہلے کے جو جلیل القدر علماء ہیں ان سب کا نقطہ نظر ہے. وہ نقطہ نظر جو ہے اس کو شاہ عبد القادر نے اپنے ترجمے میں، جیسے کہ ان کا کمال ہے، چند جملوں کے اندر بیان کر دیا. وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہمارے سلف کے علماء ہیں، یعنی بڑے جتنے اسکالر ہیں اس سے پہلے جتنے بھی ہوئے، خواہ وہ امام ابن تیمیہ ہوں، خواہ وہ شاہ عبد القادر ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، اس سے پہلے کے احناف کے علماء ہوں، دوسرے لوگ ہوں، یہی جو شاہ عبد القادر نے خلاصہ کر دیا ہے، یہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن کے پہلے مترجم ہیں، جلیل القدر علماء میں سے ہیں. اور یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوستان کے سارے علماء انہی کے مرہون منت ہیں، اسی خانوادے کے. تو انہوں نے بہت خوبی کے ساتھ، اور یہ نوٹ انہوں نے کہاں لکھا ہے، یہ نوٹ انہوں نے وہاں لکھا ہے جہاں رسول اللہ کی بیویوں کا معاملہ زیر بحث ہے، یعنی جو ہم نے آخر میں احکام پڑھے ہیں ان پر نوٹ لکھا ہے. اب یہ سن لیجئے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کہاں کھڑے ہیں، یہ ہمارے پرانے اہل علم کہاں کھڑے ہیں. وہ لکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ادب سکھائے مسلمانوں کو کہ کبھی کھانے کو حضرت کے گھر میں جمع ہوتے تو پیچھے باتیں کرنے لگ جاتے، حضرت کا مکان آرام کا وہی تھا، شرم سے نہ فرماتے کہ اٹھ جاؤ، ان کے واسطے اللہ نے فرما دیا. وہ ہے نا کھانا کھانے کے لیے نہ جاؤ، اس سے انہوں نے اپنا نوٹ شروع کیا. پھر کہتے ہیں، اور اس آیت میں حکم ہوا پردے کا، اور اس آیت میں، یہ پرانی اردو ہے، آپ اس کا لطف اٹھائیے، اس آیت میں حکم ہوا پردے کا، بہت غور سے سنیے سلف کا موقف کیا ہے. اس آیت میں حکم ہوا پردے کا کہ مرد حضرت کے ازواج کے سامنے نہ جاوے. اس آیت میں حکم ہوا پردے کا کہ مرد حضرت کے ازواج یعنی رسول اللہ کی بیویوں کے سامنے نہ جاوے. سب مسلمانوں کی عورتوں پر یہ حکم واجب نہیں ہے. سلف کا موقف معلوم ہو گیا نا آپ کو. سب مسلمانوں کی عورتوں پر یہ حکم واجب نہیں ہے. اگر عورت سامنے ہو کسی مرد کے سب بدن کپڑوں میں ڈھکا ہو تو گناہ نہیں، اور اگر نہ سامنے ہو تو بہتر ہے. وہ سلف کا موقف کیا ہے کہ یہ جو احکام ہے یہ حضرت کی ازواج کے لیے، رسول اللہ کی بیویوں کے لیے ہے، مسلمانوں پر یہ احکام مسلمان عورتوں پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان عورت ان احکام کی پیروی کرے تو اچھی بات ہے. گویا ان کے نزدیک یہ اچھی بات کے زمرے کی چیز ہے، یعنی یہ لازمی احکام میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے جو آیت عام طور پر زیر بحث رہتی ہے اور جس کو لوگ پیش کرتے ہیں، جلابیب والی، یعنی عورتیں اپنے اوڑھنیاں وہ سر بڑی چادریں لٹکا کے جائیں، اس پر بھی انہوں نے جو لکھا ہے نوٹ، یعنی سلف کا موقف کیا ہے، یہ واضح ہو گیا کہ وہ رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں جو احکام ہیں انہیں کے لیے مانتے ہیں، یعنی اس کو عام مسلمانوں کے لیے نہیں مانتے. البتہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کی بیویوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، مسلمان عورتیں ہی پیروی کرنے تو اچھی بات ہے، یعنی وہ بھی یہ طریقہ اختیار کرنے، یہ لازم نہیں ان کے اوپر. چادر لے کر باہر نکلنے والے حکم پر جو انہوں نے نوٹ لکھا وہ بھی سن لیجئے، پہچانی پڑے، وہ ہے نا ذالک ادنا یورفنا فلا یوزین، کہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو کوئی ستائے نہیں، تنگ نہیں کرے. پہچانی پڑے کہ لونڈی نہیں، بی بی ہے، صاحب ناموس، یا بدذات نہیں نیک بخت، تو بدنیت لوگ اس سے نہ الجھیں، یعنی وہ اصل بات سمجھ گئے ہیں کیا ہے. گھونگٹ اس کا نشان رکھا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ کس چیز کا؟ یہ حکم بہتری کا ہے، یعنی یہ بھی واجب نہیں ہے، یہ بھی گویا بہتری کی بات ہے، اگر وہ اختیار کریں تو اچھی بات ہے. تو سلف کا موقف یہ ہے، یعنی سلف کا جو موقف ہے، سلف سمجھ رہے ہیں نا، ایک سلف تو ہم بولتے ہیں صحابہ تابعین کے لیے، ہمارے جو قدیم علماء ہیں، دوسرے سادہ لفظوں میں کہیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سورہ نور ہی کے احکام لازم ہیں، سورہ نور میں جو احکام دیے گئے ہیں لازم احکام وہی ہیں، یہ جو حضور کی ازواج کو دیے گئے ہیں یہ بھی ان کے لیے ہیں، یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ بھی ایک بہتری کا تھا اوباشوں سے بچانے کے لیے، یعنی یہ بھی لازم نہیں تھا. اور باقی جہاں تک مسلمان عورتوں کا تعلق ہے، اگر وہ حضور کی جو بیویوں کو باتیں کہی گئی ہیں ان کو اختیار کریں تو بہتری کی بات ہے، اچھی بات ہے. یعنی اگر وہ ایسا کر لیں کہ گھروں ہی میں رہیں اور باہر نہ نکلیں، اور اگر حجاب ہی میں رہیں جیسے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی لازم نہیں، نہ ان احکام کا ان سے کوئی تعلق ہے. تو سلف کا موقف جو ہے وہ اس معاملے میں یہ ہے. مولانا مودودی اور مولانا اسلائی کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا، اور جو کچھ میں سمجھا ہوں وہ میں نے عرض کر دیا. یعنی میرے نزدیک اس میں بہتری کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. میں اس پر اگر سوال ہوگا تو تنقید کر کے بتاؤں گا کہ بہتری بھی نہیں مانی جا سکتی. یعنی جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ نور کے احکام یہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عام مسلمان عورتوں کو دیے ہیں، یہی احکام خدا کی ابدی شریعت ہے. سورہ احزاب میں جو احکام دیے گئے ہیں ان میں سے ایک حکم وقتی ضرورت کا حکم ہے جو اوباشوں کے شر سے بچانے کے لیے دیا گیا، اور کچھ احکام وہ ہیں جو رسول اللہ کی ازواج یا آپ کے گھرانے کو جب اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی گئی تو تب کچھ پابندیاں لگائی گئیں، اور نہایت انصاف کے ساتھ پہلے یہ ان کو فیصلہ کرنے کا حق دیا گیا کہ وہ چاہیں تو حضور کا انتخاب کریں، چاہیں تو آزاد ہو جائیں، عام مسلمان عورتوں کی زندگی بسر کریں. اور ان میں سے کوئی چیز بھی عام مسلمان عورتوں سے متعلق نہیں ہے. اگر عام مسلمان عورتیں اس کو بہتر سمجھ کے بھی اختیار کریں تو یہ دین کے منشا کے خلاف ہوگا. یعنی اس پر آپ بحث کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، لیکن یہ میرا جو اس معاملے میں نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، اس کے میں نے دلائل دے دیا آپ کو. تو یہ خلاصہ ہو گیا. تو اس وجہ سے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ سلف کے موقف کے بہت قریب ہے، یعنی جو ہمارے قدیم علماء کا موقف ہے اس کے بہت قریب ہے. اصل میں وہ وہی بات کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہتری کی بات کہہ کے کچھ گنجائش پیدا کر لیتے ہیں، ورنہ بات ان کی بھی وہی ہے. جو موقف ہمارے اس دور جدید کے ان بزرگوں نے اختیار کیا ہے یہ قدیم اسلاف میں سے کسی کا موقف نہیں ہے. کوئی دو چار یعنی بے نام لوگ ہوں گے، یہ انہی کا موقف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پردہ کا ترجمہ الحجاب کے نام سے چھپا تو ناصر الدین البانی جو عالم عرب کے بڑے اسکالرز میں سے تھے اور حدیث پر ان کا بڑا غیر معمولی کام ہے، تو ان کے مکتبے سے یہ کتاب چھپی اور انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ پیچھے تعلیقات اپنی لکھ دی تھی، اور یہ بتا دیا تھا کہ بالکل ضعیف اور بعض موضوع روایات پر مبنی کتاب لکھ دی گئی ہے. چنانچہ پھر انہوں نے اس موقف کو بیان کرنے کے لیے جو سلف کا موقف ہے خود کتاب لکھی جو عربی میں چھپی ہوئی ہے، حجاب المرأة المسلمہ، اس کا نام یہ ہے مسلمان عورت کا حجاب، اور اس میں کم و بیش وہی موقف بیان کیا جو سلف کا موقف میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ خلاصہ ہے. یہ اب انہوں نے کچھ سوالات ہیں جی، دلیل دینی پڑے گی نا. یعنی بہتری کے لیے بھی آپ اپنی طرف سے کوئی فلسفہ نہیں بیان کر سکتے. قرآن مجید کی وہ آیت بتائیے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ بہتر ہے. پہلے تو آپ دلیل دیجئے، پھر میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ بہتر مانا جائے تو اس سے مفاسد کیا پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہ تو ایک سلبی بات ہوئی نا. آپ دین کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس چیز کو آپ جی چاہے آپ کہیں بہتر ہے. آپ بتائیے کس آیت میں بتایا کہ بہتر ہے؟ وہ آیت کوٹ کریں، وہ روایت کوٹ کریں، پھر بتائیں کیوں بہتر ہے. مت کریے کہ استدلال کی دنیا جذبات کی دنیا نہیں ہوتی نا، ہے نا. وہ بھی مانتے ہیں، میں نے بھی تجزیہ کر کے آپ کو بتا دیا کہ احزاب کی آیتیں ایک وقتی ضرورت کے پہلو سے بیان ہوئی ہیں، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے کام ہے. میں نے اس کی تفصیل کر دی، اس کے دلائل دے دیے، آپ کو بتا دیا کہ یہ بھی افسانہ ہے محض کہ رسول اللہ کی عورتوں نے نان و نفقہ مانگا تھا تو ان کو کہا گیا کہ چھٹی کرو. ایک پورا مسئلہ ہے جس کے تحت یہ سارا کا سارا معاملہ کیا گیا اور اس کو سورہ نے بالکل واضح کر دیا. یہ میں نے اپنا نقطۂ نظر بیان کر دیا. اب آپ کہتے ہیں بہتر ہے نہیں, معصومانہ بات کرنے کی وجہ بتائیے قرآن کی کس آیت کی روشنی میں بہتر. جی میں نے ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے, لیکن مجھے نہیں معلوم. آپ تلاش کر کے پہلے دلیل لائیں ان کی, پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے. یہ انہوں نے جی دیکھیے بات یہ ہے کہ جو قرآن مجید کا موقف ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بے کم و کاست رکھ دی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اب خلاصہ بھی کر دیا اس بات کا کہ اس میں پوری امت کے اہل علم تین جگہوں پر کھڑے ہیں. سلف کا جہاں تک تعلق ہے وہ وہیں کھڑے ہیں, یعنی نتیجے کے لحاظ سے وہیں کھڑے ہیں. وہ صرف اتنی بات کریں کہ اچھا بے, یعنی اگر خواتین رسول اللہ کی بیویوں والے آداب اپنا لیں, گھروں میں بند ہو جائیں, باہر ضرورت ناگزیر ضرورت کے سوا باہر نہ نکلیں, اور کسی اپنے محرم عزیزوں کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ ہوں, تو یہ اچھی بات ہے, یعنی اچھی بات ہے. لیکن یہ تصریح کر دی انہوں نے کہ ان احکام یا آیات کا کوئی تعلق نہیں عام مسلمانوں سے, حضرت کی ازواج کے لیے. یہ سن لیا نا آپ نے. یہ بات یہ جو آج کل کے زمانے کی باتیں نا یہ چھوڑ دیجئے, علم کی دنیا کی باتیں کیجئے. یہاں جو بریلوی ہیں, یہاں جو دیوبندی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا مذہب بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تین نقطہ ہے نظر ہیں, اور یہ تینوں نقطہ نظر میں عرض کر دیا آپ کے سامنے. ایک ہمارے دور کے, دو جلیل القدر ہندوستان کے علماء کا ہے, ایک سلف کا نقطہ نظر ہے, اور میرا نقطہ نظر جو ہے اس کی میں نے تفصیل کر دیا. شائستہ مہذب لباس پہنے, اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھے, اپنی نظروں میں حیا رکھے, اور اپنی زینتوں کی نمائش نہ کرے. وہی سورہ ہے جی, باہر اندر سب. میں نے تو یہی واضح کیا, اس بات کو واضح کر دیا کہ سورہ نور میں جو آداب سکھائے گئے ہیں وہی آداب دین میں مطلوب ہیں, انہی آداب کے ساتھ خواتین کو زندگی بسر کرنی چاہیے. ان آداب میں کوئی چیز فطرت کے خلاف ہے, رکاوٹ بنتی ہے, کوئی بیجا پابندی ہے بتائیے, یعنی وہ نہایت معقول اور ہر تمدن کے لیے ازلی ابدی آداب ہے, جو بھی وہ بتا دیے گئے وہ شریعت ہے. باقی اور کوئی آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو وہ مجھے بتائے قرآن کی کس آیت سے کہتا ہے, کیونکہ جو آیتیں عذاب کی ہیں ان کا میں نے آپ کو تجزیہ کر کے بتا دیا کہ ان کا مفہوم کیا ہے, مدعا کیا ہے, اور جو رسول اللہ کی ازواج کے بارے میں ان کے بارے میں بتا دیا. یعنی یہ تو میں نے دیکھیے ماخذ صرف تین ہیں, اس کے علاوہ کوئی نہیں. کوئی چیز جتنی صحیح روایتیں تھیں وہ آپ نے اس مضمون میں سن لیں پڑھ لیں, کوئی ضعیف روایت جو ہے وہ میرے نزدیک استدلال کی بنیادی نہیں بن سکتی, اس لیے اس کا میں نے ذکر ہی نہیں کیا. لیکن کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے اس معاملے میں جو ہو اور میں نے اس کا ذکر نہ کیا, وہ کر دیا میں نے تمام روایت. جو عیاں ہو کے باہر آئی ہے خلفائے راشدین کی تاریخ, تو اس میں تاریخ نکال کے وہ پڑھ کے سنائیے, اس پہ میں تبصرہ کروں گا. اصل میں ہم اپنی موجودہ دور کی تاریخ کو خلفائے راشدین کی تاریخ سمجھ لیتے ہیں. خلفائے راشدین کی تاریخ کیا ہے بتائیں نا, میں نے سارے مواد کا جائزہ لے کے آپ کو بتا دیا کیا ہے. اگر خلفائے راشدین نے اس سے مختلف کوئی بات کہی ہے تو کوٹ کیجئے نا. آپ بتائیے جی فلاں جگہ پر فلاں خلیفہ راشد نے اس سے مختلف بات کہی ہے, پھر میں آپ بتاتا ہوں. میں نے تو کہا کہ جتنی صحیح روایتیں تھیں وہ سب کی سب آ گئی ہیں اس مضمون کی, سب بیان کر دیا. کیسے وہ تو آپ کو میں نے عرض کر دیا کہ سلف کا موقع ہی ہے کہ یہ بہتر ہے. پرانے زمانے میں لوگ مجھ سے آپ سے ذرا بہتر ہوتے تھے, وہ بہتر سن کے بھی بہتر کر لیتے تھے. بہت خوب ہم کسی پر تبصرہ نہیں کرتے, بس میں نے آپ کو دیکھیے میں نے علم کی دنیا میں رہی ہے, علم کی دنیا میں یہ تین موقف ہیں, تینوں کے دلائل میں نے آپ کو بیان کر دی, تینوں کا استدلال کیا ہے وہ بیان کر دی اس میں, اور بڑی تفصیل سے بیان کر دی. مولانا مودودی صاحب کے جو دلائل تھے ان کے اوپر میں نے باقاعدہ تبصرہ کیا, تنقید کیا, بتایا ان میں کیا غلطی ہے. تو تین نقطۂ نظر ہیں, تینوں نقطۂ نظر. اب آپ کا اطمینان مثال کے طور پر مولانا مودودی کے نقطۂ نظر پر ہو گیا ہے تو عمل کیجیے. آپ کا اطمینان سلف کے نقطہ نظر پر ہے اس پہ عمل کیجیے، آپ کا اطمینان میرے نقطہ نظر کے اوپر ہے تو عمل کر لیجیے جس پہ آپ کا اطمینان ہے، لیکن میں نے اس کو دلائل دے دیے. نہیں میں مجھے تو کوئی اتروانے سے شوق نہیں ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں شریعت یہ ہے، اس کے بعد جس کا جو چیز چاہے کرے. ہر آدمی کو اپنا دیکھیے بات یہ دین نہ بنائیے کسی چیز، ظاہر بات ہے دنیا میں بے شمار یعنی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی عورتوں کے باہر نکلنے گئے بچوں کے باہر نکلنے پر پابندی لگا دیں، یہ اس کا تعلق تو ایک دوسرے شریعت نہیں ہے. یہ شریعت وہ ابدی قانون ہے خدا کا جس کی ہر حال میں پابندی کرنی ہے. یہ تو کسی موقع کے اوپر اب گجرات میں جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، فسادات ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، بعض اوقات سوسائٹی انارکی کا شکار ہو جاتی ہے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یک بیک امریکہ اور برطانیہ اور یہ مغربی ممالک میں ہماری مسلمان خواتین کے لیے بڑی نازک صورتحال پیدا ہو گئی، یک بیک پیدا ہو گئی، ورنہ پہلے وہاں ایک آزاد فضا تھی، کوئی کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا. اس میں ظاہر ہے کہ یہ عقل عام کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا دین دے گا وہ ایسے دے گا، چنانچہ خود اللہ نے بھی تو اس کی رہنمائی کر دی کہ جب رسول اللہ کے گرانے کے لیے اور مسلمان عورتوں کے لیے وہاں اباشوں نے کچھ مسئلے پیدا کیے تو خصوصی قانون سازی کر دی، یہ رہنمائی مل گئی اس کے اندر سے کہ اس میں. لیکن اب باقی دنیا میں یہ قانون سازی ہم کریں گے، ہماری ریاست بھی کر سکتی ہے، گھر کے مرد بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ کے ایک خاندان بھی طے کر سکتا ہے. جب ایمرجنسی کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر آدمی جان رہا ہوتا ہے کہ یہ ایمرجنسی کے احکام. یعنی اگر آپ کے ملک میں جنگ ہو رہی ہو اور بلیک آؤٹ کیا جائے تو آپ مان لیں گے؟ عام عال آدمی ایک حکمران یہ کہ بتیاں بجا کے سو، کون مانے گا اس کو؟ یہی تبصرہ کیا تھا ہمارے استاد مولانا مینا حسن اسلائی نے، مولانا مزید صاحب نے، جب یہ کہا کہ جماعت اسلامی کے اندر کسی شخص کو میری رائے سے اختلاف کا اس طریقے سے حق نہیں ہے جیسے آپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مولانا معاف کیجئے گا، آپ ہم سے زمانہ امن میں زمانہ جنگ کے احکام کی پیروی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو ایک ایمرجنسی کی ضرورت حل ہوتی ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ ملکوں کے اوپر جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو خصوصی ایمرجنسی لا نافذ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بالکل الگ ہیں. شریعت کا قانون کیا ہے؟ وہ ہے جو سورہ نور کے 6 نکات میں بیان ہو گیا، بس نہ اس میں ایک حرف کا میں اپنی طرف سے اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا.
دو سوال ہیں اس سلسلے میں. پہلا تو یہ جو آپ نے پردے کے بارے میں واضح کہا کہ ایک تو زینتوں کے بارے میں اور دوسرا کہ اپنی اوڑھنیوں کی بکلیں اپنے سینے پہ ڈال لیں، اب اس کا اطلاق عورتوں کا عورتوں پر بھی ہوگا یا مردوں ہی کے لیے ہے؟
نہیں میں سمجھا نہیں، تو عورتوں کے احکام ہے نا، مردوں کو تو دو، مردوں اور عورتوں کو تو دو،
یعنی کہ عورتوں کے سامنے بھی وہ اپنے سینے کو ڈھانپے ہی رکھیں یا اس وقت وہ
مردوں کے ساتھ، وہ بیان وہاں یہی کیا گیا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کو آپس میں ملنا ہو تو ان آداب کا لحاظ رکھیں.
اور محفل اگر عورتوں ہی کی ہو تو اگر نہ بھی لحاظ رکھا جائے تو صحیح؟
غیر بات ہے، وہ زیر بحث نہیں، یعنی اس کے بعد تو پھر آزادی ہے نا، ہر خاتون اپنے تہذیب کے لحاظ سے جو فیصلہ چاہے کر لیں. یعنی ایک بات یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے کے پیدا کیا ہے اور وہ اپنی عقل کے لحاظ سے بہت سے احکام بناتا ہے، بہت سے فیصلے کرتا ہے، بہت سے معاملات کرتا ہے. یعنی مجھے بڑی تعجب ہو رہا ہے کہ جب میں بتاتا ہوں کہ شریعت کے احکام بھی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا فلاں کام پھر نہیں. اللہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں، کل بھی ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا مہمان آئے تو آپ اس کو پانی جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے گلاس اور ڈھانپ کر پیش کریں، یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے. یعنی کوئی عقل عام بھی ہوتی ہے، کوئی تہذیب بھی ہوتی ہے، کوئی روایات بھی ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں آپ بہت سے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو لازم کیا پھر غور کریں ان کے اوپر، وہ پانچ چھ چیزیں ہیں جن میں غلطی کا امکان تھا، بس انہی کو موضوع بنایا ہے. غلطی لگنے کا امکان تھا، میں نے آپ کو گن کے بتایا نا کہ ایک ایک چیز کو آپ لیں اس میں غلطی لگنے کا امکان موجود تھا.
اور سوال تھا کہ ایک خاتون جو اتنی شدت کے پردے کو ہی صحیح سمجھنی اور اب تک ان تک وہی پہنچائے اور اس پہ اسٹیل قائم ہے، ان کی شادی اب خطرے میں پڑ گئی ہے خدا نخواستہ اور طلاق تک نوبت آئی ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے؟
یہی بات یہ ہے کہ اگر وہ مولانا مودودی صاحب کی جو تعبیر ہے اور جس کو ان کے بعد میں ان کے اخلاف بیان فرماتے ہیں, اگر وہ اس تعبیر کی قائل ہیں تو ان کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے. پھر اللہ کے دین کے لیے شادی خطرے میں پڑتی تو پڑ جائے. بات یہ ہے کہ پہلے تو ان کی رائے بدلنی چاہیے نا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ شادی خطرے میں پڑ گئی ہے اس لیے جاوید احمد غامدی کی رائے مان لو.
نہیں جاوید صاحب, جہالت اس حد تک ہے کہ
نہیں, آپ
بڑے خاندان ٹوٹ جانے والی بات ہے.
آپ یوں نہ کہیے. دیکھیے تین نقطہ ہے نظر ہے. اب اس خاتون کا اگر پہلے نقطہ نظر پہ اطمینان ہے تو اسے اسی پہ عمل کرنا چاہیے. اگر اس کا دوسرے نقطہ نظر پہ اطمینان ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. تیسرے نقطہ نظر پہ اطمینان ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے.
لیکن وہ نقطہ نظر تو شریعت ہی نہیں ہے.
نہیں, وہ تو آپ کے نزدیک نہ ہوئی نا, جب آپ کی رائے بدل گئی اس کے نزدیک تو ہے نا. یعنی یہ تو ہر آدمی اپنی انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے عمل کرے نا.
یعنی کہ ہمیں کچھ نہیں پھر کرنا چاہیے اس کی.
نہیں, آپ اپنا نقطہ نظر دلیل کے ساتھ سمجھائیے.
جی,
اگر وہ دلائل سے دیکھیے نا, میں نے دلائل کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کیا نا. میں نے اس کو بتایا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے, پس منظر یہ ہے, اس کا صحیح مفہوم یہ ہے, یہ اس سیاق کی بات ہے, یہ سارے دلائل دیے ہیں. تو یہ جو کچھ میں نے عرض کیا ہے یہ سنوائیے, یہ پڑھائیے, اس کے بعد اس کی رائے بدلنی چاہیے. اگر رائے تبدیل ہو جاتی ہے اچھی بات, نہیں تبدیل ہوئی تو پھر اسی پہ عمل کرنا چاہیے جو نقطہ نظر ہے.
یعنی ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے. اس کو
آپ کا کام دعوت دینا ہے, نہ کہ شادی نہ ہونے کے ڈراوے سے اپنی رائے بنوا لینا ہے.
نہیں, یہ ایک بہت نازک سی بات ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کی بھی چیزوں میں پسند نہیں کیا وہ اس حد تک بات چلی جائے.
نہیں دیکھیے, بات یہ وہ خاتون جو ہے اس کو چونکہ یہ بات قرآن مجید کے حکم کی حیثیت سے علماء سے سننے کا موقع ملا ہے تو وہ اسی کو دین سمجھ رہی ہے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے خیال میں اس کا نقطہ نظر غلط ہے تو اس کی غلطی آپ دلائل سے واضح کریں, اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. جس طرح کے جو آدمی ہمارے نقطہ نظر کو غلط سمجھتا ہے تو اسے آ کے ہماری رائے کو غلطی سے واضح کرنا چاہیے. لیکن میں نے تو لکھ دیا, بیان کر دیا, دلائل دے دیے ہیں, تو کوئی آدمی آ سکتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کی بات غلط ہے, بسم اللہ میں سننے کے لیے حاضر تیار ہوں, نعیم بلوچ صاحب تیار بیٹھے ہوئے تنقید کرنے کے لیے, میں نے کب انکار کیا ہے؟ بسم اللہ آئیے.
کامنٹس
جی, کو ایجوکیشن میں بعض مفاسد ہیں, بس عقلی بات ہے, یعنی دین کا کوئی مسئلہ نہیں. دین کے مسئلے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ کہیں گے دین کا مسئلہ ہے تو میں پوچھوں گا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, حضور نے کہاں فرمایا. یعنی میں بھی کو ایجوکیشن کو ایک خاص ایج میں پسند نہیں کرتا, اس لیے کہ اس میں کچھ مفاسد ہے. اس کے بعد جب میچور ہو جائیں لوگ تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے, اس کو دین کا مسئلہ مت بنائیے. البتہ اچھائی برائی کے بہت سے پہلو ہیں جن کے بارے میں لوگ اور معاشرے اپنی آرا قائم کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ دین کا مسئلہ بنائیں پھر بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے, کیونکہ جو اب آپ کی مسجدوں میں صورتحال ہے یہ رسول اللہ کے زمانے میں تو مسجد نبی میں نہیں تھی. خواتین ایسے ہی بیٹھی ہوتی تھی, اسی طرح سیکھتی تھی. بلکہ آپ دیکھیں, آپ کو روایتوں میں یہ چیز ملے گی کہ حضور کی آواز نہیں پہنچی, بی بی نے کسی پاس بیٹھے ہوئے مرد سے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں بتاؤ ذرا. عید کے موقع کے اوپر تو آپ کو معلوم ہے کہ بالکل حضور نے جو عید کا خطبہ دیا اس میں جو صفیں بنائی گئی ہیں وہ پیچھے آگے بھی نہیں ہیں, وہ ادھر خواتین کی تھی ادھر مردوں کی. پہلے آپ نے یہاں خطبہ دیا پھر یہاں پر. جی,
بات صرف میچورٹی لیول ہی
نہیں, میں کہتا ہوں بات دین کی نہیں ہے. اب آپ عام طریقے کے بارے میں, اللہ نے ہم کو عقل دی ہے تو ہم دیکھیں گے نا کہ کون سا کام کرنا موضوع ہے. دین اصل میں وہاں مداخلت کرتا ہے جہاں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہونے کا امکان ہو, ورنہ وہ انسانوں پر چھوڑ دے گا. وہ اپنے ہم اپنے بچوں کے بارے میں حالات اچھے ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں جاؤ سائیکل پہ چلے جاؤ, حالات برے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں خود چھوڑ کے آئیں گے اسکول میں. تو یہ کون سی چیز ہے جو ہم سے فیصلہ کراتی ہے؟ ایسا ہی معاملہ ہم مخلوط تعلیم میں کریں گے, ایسا ہی اپنی بچیوں کے بارے میں کریں گے. حالات کیا ہیں, ماحول کیا ہے, پس منظر کیا ہے, عمر کیا ہے, ان سب کو دیکھ کے ہم بہت سی آرا قائم کرتے ہیں. یعنی مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ان کے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے اور ایک اس اللہ کی ہدایت سے پہلے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جو عقل کے ذریعے سے دی گئی. تو اس عقل کو استعمال کرنا چاہیے, اس کو استعمال کر کے آپ بہت سے فیصلے کرتے ہیں. تو اس میں بتایا گیا نا کہ شرمگاہوں کو ڈانپ کے رکھو, زینتوں کی نمائش نہ کرو. غزے بسر کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ صرف نظر نہیں ہے غزے بسر. غزے بسر کا مطلب ہے آپ کی نگاہ کے اندر جھکاؤ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نگاہ پڑے گی نہیں یا آپ دیکھیں گے نہیں. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کوئی عورت سے بات کرنی ہو تو عورت ادھر بیٹھی ہو تو آپ ادھر منہ کر لیں. اس کے لیے صرف نظر کے الفاظ ہیں. غزے بسر یہ ہے کہ آپ کی نگاہ جو ہے وہ خط و خال کا جائزہ لینے والی نگاہ نہ ہو, اس کے اندر جھکاؤ اور پستی ہو. یہ مطلب ہے. تو اس کے بعد تو لباس پہننا پڑے گا, مجبوری ہے. ویسے بعض لوگ جو ہے وہ جب اینک ان کو لگ جاتی ہے تو پھر اس اینک سے خوب کام لیتے ہیں. اچھا جناب, یہ اب کچھ سوالات ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں جس طرح سینوں پر اوڑھنی لینا ضروری ہے, اسی طرح سر کو اوڑھنی سے ڈھانپنا ضروری کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن نے اوڑھنی کا ذکر اس طرح کیا ہے گویا یہ سر پر تو لی ہی جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے بات آپ کی, یعنی سر پر عورتیں لیتی ہیں, اس لیے اس کو قرآن نے موضوع نہیں بنایا. اور اگر وہ لازمن اس کو سر پر اسی طرح لینے کا حکم دینا چاہتا, واجب کرنا چاہتا اس کو, تو پھر موضوع بناتا. اس نے اس کو چھوڑ دیا. اچھی سوری, خواتین جو ہے وہ لیں گی, بس ختم کر دی بات. ٹھیک ہے آپ کی, اس کو شریعت نے موضوع نہیں بنایا اپنا, یعنی اس کو انسان پر, اس کی تہذیب پر, اس کی شرافت پر چھوڑ دیا. لے لیں گی اور اچھی ہوں گی وہ خواتین, امید ہے لے لیں گے. کیونکہ غزے بسری کا حکم دیا گیا, صرف نظر کا تو دیا نہیں گیا. یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پانی نہ ملنے پر تیمم اور سفر میں قصر کا حکم ہے, کیا فتنے کے زمانے میں عورت کا بڑی چادر سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ضروری ہے؟ مثالیں انہوں نے دی ہیں کہ جب کوئی مشکل پیش آ جائے تو اس میں کمی کی جائے, یعنی سفر میں قصر کی جائے, پانی نہ ملے تو یمم کیا جائے. اور جو حکم اس سے نکال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی فتنہ پیدا ہو جائے یا کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اللہ نے ہم کو بڑی عقل دے رکھی ہوئی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر عورتیں بھی مرد بھی سب بیٹھ کے سوچیں گے کہ ہم کو کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے, کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے. یہ آپ سے آپ ہو جائے گا, ٹھیک. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ فتنہ ہما وقت جاری ہے, یعنی اگر آپ کا موقف یہ ہے جیسے کہ ہے لوگوں کا کہ فتنہ ہی فتنہ جاری ہے, تو پھر میرا ایک سوال ہے, پھر میرا سوال یہ ہے کہ پھر قرآن ناقص ہے. اگر فتنہ ہما وقت جاری ہے تو پھر احکام بھی ہما وقت دے دینے چاہیے تھے. ماننا پڑے گا نا آپ ناقص ہے نا کتاب, اس لیے کہ فتنہ آپ کے بقول ہما وقت جاری ہے اور احکام وہ دیے گئے ہیں کہ جو فتنے کی حالت کے نہیں ہیں. مگر آپ یہ مانتے ہیں کہ بھئی کبھی کبھی فتنے کی حالت بھی پیدا ہو جاتی ہے, تو جب پیدا ہو جائے تو کس نے روکا ہے؟ جو ضروری احتیاط ہے کیجیے, پوری قوت سے کیجیے. تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے قرآنی احکام ہیں جن کو نہ کرنے پر حکومت سزا دے سکتی ہے, اور یہ کیسے تعین کیا جائے گا کہ فلاں حکم کی خلاف ورزی قابل مواخذہ اور فلاں کی نہیں؟ یہ خود قرآن نے بیان کر دی ہے کہ اسلامی حکومت صرف دو چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتی ہے, ایک نماز اور ایک زکات, اور کسی معاملے میں کوئی چیز بھی قانون کی طاقت سے نافذ نہیں کر سکتی دینی احکام میں. تو یہ بات سورہ توبہ میں قرآن نے واضح کر دی ہے, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, یعنی جب کوئی مسلمان ان تینوں احکام کا, یعنی وہ ایمان لے آتا ہے, مسلمان ہو گیا, وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے, زکات دیتا ہے, اس کے بعد اس کا راستہ چھوڑ دو, آزاد ہے اس کے بعد, باقی احکام اس نے اپنی مرضی سے کرنے ہیں, مرضی سے نہیں کرنے. تو یہ چونکہ مذہبی حکومت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, تینوں جگہ قائم ہوئی ہے نا مذہبی حکومت اس صدی میں, سعودی عرب میں قائم ہوئی, ایران میں قائم ہوئی, افغانستان میں قائم ہوئی. تو تینوں جگہ اس آیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا پیش نظر نہ ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو گیا. تو باقی تمام احکام میں آپ تلقین کریں گے, نصیحت کریں گے آپ بس. اور دین کے جو احکام لازمی ہیں جن کو سٹیٹ مسئلہ بنانے, وہ دو ہیں, وہ اللہ نے خود واضح کر دی. یہ کہتے ہیں کہ اب موجودہ دینی حلقے میں پردے کی تہذیب یا مولانا مودودی جس تہذیب میں پڑے تھے, پلے بڑے تھے, اور جس تہذیب کا ان پر بہت اثر تھا, وہ غیر اسلامی یا اسلام کی زیر بحث معاشرتی مسئلے میں کج فہمی کا شکار تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ موجودہ تہذیب, دہلی کی تہذیب, ہندوستان کی تہذیب, ایران کی تہذیب, یہ سب انسانی تہذیبیں ہیں, اور ہر آدمی اپنی تہذیب کو اچھا سمجھتا ہے, اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں کوئی کجی ہے یا خرابی ہے, خرابیاں بھی ہوتی ہیں, موجودہ تہذیب میں بھی خرابیاں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. مولانا یہاں تشریف لے آئے, انہوں نے حیدرآباد دکن چھوڑ دیا اور یہاں ہندوستان میں پاکستان میں وہ پٹھان کوٹ میں پہلے آئے، وہ بھی پنجاب کے علاقہ ہے، پھر وہ لاہور آ گئے. زندگی کے آخری مرحلے تک میں نے ان کو دیکھا ہے، آخری 10 سال ان کے بہت قریب گزارے ہیں. تو وہ چوڑی دار پاجامہ اور شیروانی پہنتے تھے. حد یہ ہے کہ جو ان کی تکلیف ہوئی، پیشاب ان کی تکلیف ان کو ہو جاتی تھی، ایک موقع پر 36 گھنٹے سے ان کا پیشاب بند تھا. تو ہم لوگ بہت پریشان تھے، باہر کھڑے ہوئے، تو فیصلہ کیا گیا کہ اب ان کو اسپتال منتقل کر دیا جائے. تو میں چند منٹ پہلے ان سے مل کے ان کے کمرے میں آیا تھا، جس میں وہ اپنا گھر کا لباس پہنے ہوئے چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور باہر کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں. تو جب وہ آئے دوسرے دروازے سے، تو انہوں نے شیروانی پہنی تھی، ٹوپی پہنی اور چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا. تو یہ ان کی وفاداری اور تہذیب تھی، مطلب اس کے بغیر باہر نہیں جایا جا سکتا. تو یہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس میں یہی ہے کہ جو بھی تہذیب ہوتی ہے. اب آپ کو ہو سکتا ہے چوڑی دار پاجامہ جو ہے وہ گوارا نہ ہو، ممکن نہ ہو. اور چوڑی دار پاجامہ دلی کی عورتیں بھی پہنتی تھیں، اس کے بعد صورتحال اس سے مختلف نہیں ہوتی تھی جو اسکرٹ پہننے کے بعد جراب پہن کے ہوتی ہے، وہ بھی پہنتی تھی. ایک ماما رکھی ہوتی تھی مغلانی جو چوڑی دار پاجامہ پہناتی تھی، کیونکہ کوئی آسان ہے پہننا اس کا، نہ پہننا آسان ہے نہ اتارنا آسان ہے. پنڈلیوں تک آپ نے دیکھا کبھی؟ میں نے تو بہت دیکھا ہے بزرگوں کو ہی پہنا. تو اس لیے یہ جو تہذیبی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. اس سے ذرا انحراف ہو جاتا ہے تو لوگ بڑے متوحش ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی. یعنی ملکہ الزبتھ جو ہے وہ جب اسکرٹ پہن کے نیچے جرابے پہن لیتی ہیں تو صورتحال وہی ہوتی ہے، اس سے مختلف نہیں ہوتی. لیکن چونکہ وہ آپ کی تہذیب سے ہٹی ہوئی چیز ہے، تو چوڑی دار پاجامے کے اوپر آپ کو کوئی تردد نہیں ہوتا، بلکہ وہ جراب معقول ہوتی ہے اس کے مقابلے میں. پہنتی تھی بڑے مزے کے ساتھ، پہنتی تھی مرد بھی پہنتے تھے. اب پڑھ لیں کوئی، یہی ارادہ ہے. 10 منٹ رہ گئے، مطلب آپ پردہ ہی کریں گے آ جاؤ. تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں تینوں نقطہ نظر کو میں نے بیان کر دیا، بتا دیا آپ کو کہ اس میں ہمارے ان بزرگوں کا نقطہ نظر کیا ہے، اور مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے نقطہ نظر میں کیا فرق ہے. یعنی مولانا اصلاحی کے نقطہ نظر میں ایک بہتری پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بہتری یہ ہے کہ ان کے ہاں محرم اور غیر محرم کی بنیاد پر فرق نہیں ہوتا. ورنہ تو یہ صورت ہوگی نا کہ آپ گھر کے اندر ہیں، مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک خاتون ہے، تو محرم اعزہ کی فہرست تو آپ جانتے ہیں نا، بڑی محدود سی فہرست ہے. اس کے علاوہ جو بھی جائے گا، یعنی آپ کے ہاں جو بھی جائے گا محرم اعزہ کے سوا، اس سے آپ کو پردہ کرنا، حجاب میں ہونا. ان کا رخ نظر یہ، مولانا اصلاحی کے ہاں یہ فرق پڑا آ کے کہ نہیں، گھروں کے اندر محفوظ جگہوں پہ مسئلہ نہیں ہے، جب گلی بازار میں عورت نکلتی ہے تو تب اصل میں چادر لینے کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے اس کو، اس سے کم یہ ہوا کہ ایک وسیع دائرے میں سورہ نور میرے بحث آ گئی. سلف کا نقطہ نظر میں نے آپ کو بتا دیا، ان کا کوئی چہرے کا پردہ نہ گھر میں ہے نہ باہر ہے، نہ محرم اور غیر محرم کا کوئی سوال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو احکام ہیں یہ حضور کی ازواج مطہرات کے لیے ہیں، اور سورہ نور کے احکام ہی عام عورتوں کے لیے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ حضور کی بیویوں کو جو احکام دیے گئے ہیں، عورتیں، عام مسلمان عورتیں بھی اس کی پیروی کریں، بہتر ہے ان کے لیے، یہ کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، جو احکام دیے گئے ہیں عام مسلمان عورتوں کو، وہی ہیں جو سورہ نور میں ہیں. ان کے بارے میں بہتری کی بحث کے لیے بھی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر. اور اگر کوئی آدمی اصرار کرے عقلاً، تو پھر مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں، پھر اس کا جواب دینا ہوگا. یہ سارے مسلمان ملکوں کے اندر بہت جگہوں پر علماء نے یہ دلیل دی ہے. اب میں نے آپ کو بتا دیا نا، سلف کا موقف یہ ہے. یہ شاہ عبد القادر جو ہے، آپ جانتے ہیں نا ان کو کون ہے، یہ یعنی ہندوستان کا سارا علم انہی پر منحصر ہے، ہندوستان میں ان سے بڑا کوئی آدمی نہیں ہے. تو یہ شاہ ولی اللہ کا گرانہ جو ہے وہ پورے دین کے علم کی نمائندگی کرتا ہے. لیکن ہمارے دیوبندی علماء بھی مولانا مودودی والی رائے بیان کرتے ہیں. کیا کہہ کے بیان کرتے ہیں؟ کہ فتنے کا دور ہے، اس لیے اس میں یہی کرنا چاہیے. فتنے کے دور پر میں نے آپ سے کئی سوال کر دیا، میں نے کہ اگر فتنے کا دور ختم ہی نہیں ہوتا، یعنی فتنہ ہی فتنہ ہے, تو پھر یہ شریعت کے احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں معاذ اللہ پھر یہ ناقص ہے, کیونکہ فتنہ تو مستقل ہے اور احکام وہ دیے گئے ہیں جو فتنے کے نہیں ہیں, تو وہ دور پھر کہاں سے تلاش کریں گے جس کے اندر ان احکام پہ عمل کیا جائے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے کسی طریقے سے. فتنے کا لفظ ایک مبہم لفظ ہے. اصل بات وہ ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ جب اوباشوں نے مسلمان خواتین کو نشانہ بنا لیا تب اللہ نے ان کے اوپر کچھ پابندیاں لگائی. جب اوباشوں نے رسول اللہ کے گرانے کو اسکینڈلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا ان کے لیے کچھ احکام دیے گئے. باقی عام حالات میں جو احکام ہیں وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان ہو گئے, ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو کہا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں, یعنی اپنی نگاہ پر پیرا بٹھائیں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھیں, یعنی اچھا باکرینہ لباس پہنے, بدکوارا لوگوں کی طرح کا لباس نہ پہنے, ایسا لباس پہنے جو شرمگاہوں کو چھپانے والا ہو نہ کہ ان کو نمایاں کرنے والا ہو. عورتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنا سینہ بھی ڈھانپ کر رکھیں, ان کا سینہ بھی صنفی کشش اپنے اندر رکھتا ہے. اور ڈھانپ کر رکھیں کے الفاظ نے یہ بتا دیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تیراکی کا لباس منڈ لیا اس کے اوپر, نہیں, ایسے ڈھانپ کے رکھیں کہ وہ نمایاں نہ ہونے پائے, اس طریقے سے رکھیں. اب اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بکل مار لی, دوپٹہ لے لیا, کوئی اور چیز کر لی. اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ وہ چونکہ عورتوں کو زیب و زینت کرنا ہوتی ہے تو اس لیے زیب و زینت یا آرائش جو ہے یہ جتنی چھپانی ممکن نہیں ہے, چہرے کی ہے, ہاتھوں کی ہے, چلنا ہے پھرنا ہے, یہ تو مستثنا ہے, لیکن باقی کو نمایاں کرنے کی کوشش نہ کریں. یہ ہیں جو سورہ نور کے احکام ہیں جو دیے گئے ہیں, اور یہ بتایا گیا مسلمان خواتین کو اور مردوں کو کہ اس چیز کا لحاظ رکھیں. میں نے یہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جس وقت آپ کسی مسلمان خاتون کو یا مردوں کو, دونوں کو بتائیں, مسلمان خاتون یا مردوں کو یہ دین کے احکام بتائیں, تو دو باتیں بتائیں. انہوں نے کہا یہ ہماری شریعت ہے, یہ چھ باتیں اس کے اندر کہی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں, اور اس کے ساتھ یہ بتائیں کہ ان کا ایک مقصد ہے, وہ مقصد بھی قرآن میں بیان ہوا ہے, الفاظ میں بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر پاکیزگی پیدا ہو. تو جس طرح نماز جو ہے وہ ایک رسم بن جاتی ہے اگر وہ خدا کی یاد کے جذبے سے نہ ہو, اسی طرح ان احکام کا مقصد بھی یہ ہے. اور جب یہ مقصد کسی خاتون کے ذہن نشین ہو جائے گا کہ میرا پروردگار اصل میں یہ سب چیزیں مجھ سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو مردوں کے لیے یا مردوں کو اگر عورتوں کے پہلو سے میلان کی طرف لے جانے والی ہو, یہ ہو گیا نا, تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے یہ مقصد جاگزی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ خاتون یہ فیصلہ کرے گا بھائی بناؤ سنگار, اگر اللہ کہتا ہے کہ نمایاں نہیں کرنا تو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے یا کم کرنا چاہیے, یا وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ بھائی مجھے اپنے لباس کے بارے میں اور بھی محتاط ہو جانا چاہیے, یا وہ یہ خیال کرے کہ مجھے اپنا دوپٹہ بھی بہت اچھی طرح اوڑھ کے سر پہ لینا چاہیے. یہ میرے نزدیک پھر اس مقصد کے لحاظ سے مختلف لوگوں پر مختلف اثرات ہوں گے, لیکن جو احکام ہے قانون ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. تو یہ خلاصہ ہے اس بات کا. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ وہی بات کہتے ہیں جو میں کہتا ہوں, یعنی موقف تین ہیں. تین کن کے موقف ہیں میں نے آپ کو بتا دیا. تو ہمارے یہ ندیم احمد صاحب کہتے ہیں کہ بہتری پہ کیا اعتراض ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ بہتری کی کیا دلیل ہے, پہلے وہ بیان کریں پھر میں اعتراض بتاؤں گا. یعنی آگے بڑھنے کی پہلو بتا دیا نا میں نے, یعنی لباس کے بارے میں ایک خاتون اور زیادہ محتاط ہو جائے گی, آرائش کے بارے میں اور زیادہ محتاط ہو جائے گی, بس یہ آگے بڑھنے کی معقول جگہ ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لحاف لے کے باہر نکلا کرے گی, تو یہ چیز جو ہے یہ مقاصد کے خلاف ہے. اس کے بارے میں مجھ سے ایک صاحب علم بحث کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آگے بڑھنے پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا وہی اعتراض ہے جو رسول اللہ کو سارا دن نفل پڑھنے پہ تھا, وہی اعتراض ہے جو ہمیشہ روزہ رکھنے پہ تھا. اس لیے کہ دین جس جگہ کھڑا کرنا چاہتا ہے آپ کو, اس میں جب آپ اس کی حدود سے آگے بڑھیں گے تو آپ کا خیال ہے آگے بڑھنا کوئی بکٹوٹ چیز ہے, اس کے نتیجے میں تمدن میں خرابیاں پیدا ہوں گی, تہذیب میں خرابیاں پیدا ہوں گی, دین کے مقاصد جو ہیں ختم ہونے شروع ہو جائیں. یعنی آپ تو ایک معصومانہ لفظ بول کے چلے جائیں گے آگے بڑھو, لیکن اس آگے بڑھو سے کچھ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنا, نماز پڑھنا کوئی بری چیز ہے, تو حضور غصے سے کیوں باہر آ گئے جب ایک آدمی نے کہا کہ میں تو نماز نہیں پڑھوں گا؟ انہوں نے کہا بھائی میری بیویاں بھی ہیں, میرا گھر بھی ہے, میری ذمہ داریاں بھی ہیں, میں خدا کا پیغمبر ہوں, تم سے زیادہ ڈرتا ہوں خدا سے, اس لیے یہ کوئی دین نہیں ہے. کہا نا یہ بات, تو اس لیے آگے بڑھنے کو کوئی معصومانہ بات نہ سمجھا کرے. خدا کا دین اسی لیے آیا ہے کہ آگے بڑھنے کی بھی حد بتا دے اور پیچھے ہٹنے کی بھی حد بتا دے. آگے بڑھنا ہر حال میں اچھا نہیں ہوتا, تو بعض اوقات آگے بڑھنا ساری صورتحال کو خراب کر دیتا ہے. تو جو آگے بڑھنے کی جگہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک خاتون اپنے لباس کے بارے میں کتنی محتاط ہو گئی, زبائش کے بارے میں کتنی محتاط, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے موضوع بنایا نا, تو بس وہیں آگے بڑھے گی یا پیچھے ہٹے گی. کیوں جناب آپ کے سوالات ہو گئے کور سارے. اس وقت میں ان کے نقطہ نظر کا ان سے زیادہ قائل تھا. ڈاکٹر اسرار صاحب تو میرے بزرگوں میں سے ہیں, میں ان کے ساتھ تو ادبی سے کچھ گزارش کر سکتا ہوں, کیونکہ مولانا مودودی صاحب جو تھے ان کے ساتھ بحث ہو سکتی تھی, گفتگو ہو سکتی تھی, گھنٹوں بیٹھ کے ان کے ساتھ بات ہو سکتی تھی, اور جان امان جان آبرو سب سلامت رہتے تھے. وہ تو یعنی آخری درجے کی شریف النفس شخصیت, کسی معاملے میں آپ ان سے جا کے جب چاہیں بات کر سکتے تھے, گفتگو کر سکتے. میرے اپنے استاد مولانا مینا حسن اسلائی صاحب جو ہے, مولانا مودودی تو خیر 1979 میں دنیا سے رخصت ہوئے, وہ تو ابھی کل کی بات ہے, یہاں بہت سے لوگ ہیں ان کو معلوم ہے, گھنٹوں جا کے بحث کر سکتے تھے آپ, کوئی رکاوٹ نہیں تھی, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ جائیے, آپ اعتراض کیجئے, ہم بعض اوقات یعنی آخری درجے میں بحث کر ڈالتے تھے, ایسی بحث کر ڈالتے تھے کہ بعد میں خیال ہوتا تھا کہ حدود سے بہت تجاوز کر کے بحث کر دی ہے, لیکن کبھی ماتھے پر شکن بھی نہیں دیکھی. تو آپ اگر مجھے کوئی ذرا بختر پہنا دیں اور اس کا بندوبست کر دیں تو میں ڈاکٹر سرارے میں تیز ملاتا ہوں جا کے. یہ کوئی آسان کام نہیں. ہماری سوسائٹی کے اندر اصل میں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اہل علم نے اپنے آپ کو چھوئی ہوئی بنا رکھا ہوتا ہے, یعنی ان کے ساتھ آپ گفتگو بحث یہ, حالانکہ حقائق کھلتے ہی اس سے, جب تک مکالمہ نہیں ہوگا گفتگو نہیں ہوگی, کھلا ماحول. علم کی دنیا جو ہے یہ کوئی جذبات کی دنیا نہیں ہوتی. مطلب آپ کو میرے نقطہ نظر سے اختلاف ہے, بسم اللہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, بتائیے مجھے کہ اس کا مطلب آپ نے غلط سمجھا ہے. ٹھیک, سارے کام چھوڑ کے بحث کرتے رہیں گے اس پہ, اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ معصومانہ طریقے سے یہ کہیں گے کہ بہتری میں کیا حرج ہے, تو پھر میں بہت سے سوالات کروں گا, کیونکہ میرے نزدیک کسی چیز کو بہتر قرار دینے کا مطلب یہ ہے. مثلا اگر یہ بات مان لی جائے کہ فلاں چیز جو ہے وہ بہتر ہے اس معاملے میں, تو پھر سب مسلمان خواتین جو اللہ کے ہاں زیادہ بڑا مرتبہ چاہتی ہیں ان کو وہی کرنا چاہیے, ایسا ہی ہے. تو اب چلیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے لیے بہترین بات یہ ہے گھروں میں ٹک کے رہیں, باہر نہ جائیں, سارے ناگزیر ضرورت کے. ناگزیر ضرورتیں گن دیجئے کون سی ہیں. میرا خیال ہے عقل کا اشارہ کافی ہے. یعنی بہتری دین میں بہتری بیان کرنا یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا, اس کا مطلب آپ آئیڈیل بنا رہے ہیں اس چیز کو, اس کے لیے قرآن کو آئیڈیل بنانا ہے. وہ کہے یعنی جب اس نے رسول اللہ کی بیگمات کو احکام دیے تو آخر میں ایک آیت کہنی چاہیے تھی کہ مسلمان عورتیں بھی کر لیں تو بہتر, تمہیں تو کرنا لازم ہے, کیوں نہیں کہا, وجہ ہے نا کوئی آخر. اسی لیے نہیں کہا کہ یہ تمدن کی ضروریات کے خلاف. چنانچہ حضور کی بیگمات باہر نہیں جا سکتی تھی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ دو واقعات تو ریکارڈ پر ہیں نا, ایک میں ایک بھیڑوں کو چرانے والی چرواہی اور ایک چرواہے کے مابین ناجائز معاملات ہوئے, معاملہ حضور کے علم میں آیا, مسجد میں زیر بحث آ گیا, نازک ہو گئی نا صورتحال. حضور اگر مولوی ہوتے کہتے کہ فتنہ پیدا ہو گیا, اگلے دن سے کوئی چرواہی باہر نہ جا سکتی. آپ نے ایسا تو نہیں کیا. اچھا دوسرا معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ مسجد کی طرف ایک خاتون عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہی تھی, اندھیرا ہو چکا ہوا تھا, ایک اوباش نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ بالجبر زیادتی کی. حضور نے اس آدمی کو سزا دی, پکڑا گیا مجرم, لیکن لوگوں نے کہا کہ عورتوں کے مسجد میں آنے تو روک دیجئے, آپ نے فرمایا لا تمنو اما اللہ عن المساجد, نہیں یہ نہیں ہو سکتا, اس سے بڑے فتنے کی مثالیں تو نہیں ہو سکتی. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات کے اوپر کوئی ابدی قانون سازی کر دیں. انسانی معاملات اور تمدن کی ضروریات تنگ ہو جائے گی. یہ جن لوگوں کو جن عورتوں کو کہا جاتا ہے ہمارے اشرافیہ کی سوسائٹی میں اندر بیٹھ جائیں تو ان کے آپ کو دلی کی تہذیب کا معلوم ہے نا, نہ مردوں نے کوئی کام کرنا ہوتا نہ عورتوں نے, دونوں فارغ ہوتے تھے. یعنی مردوں کی تہذیب کیا تھی؟ وہ تہذیب یہ تھی کہ دیوان خانے میں باہر نکل کے بیٹھ گئے, دوست آنے شروع ہو گئے, پان کی ڈبیا پاس رکھ دی, حکا شیشے کا سامنے رکھ لیا, اس کے بعد شعر و ادب پر گفتگو شروع ہو گئی, حضرت دوپہر کا خاصا تراول فرمانے کے لیے اندر چلے گئے, تھوڑی دیر آرام کیا, اثر کے بعد پھر واپس آئے اور آگے پھر دوستوں میں بیٹھ کے گنجفا کھیلا, کچھ تاش کھیلی اور اس کے بعد فارغ ہو گئے. رات کے وقت اگر فرصت ملی تو وائف کے کوٹھے پر چلے گئے. یعنی یہ مردوں کی. خواتین کا کیا تھا کہ مغلانی بی نے کھانا پکا لیا, ماما نے کپڑے سی دیے اور آ کے تخت کے اوپر پیش کر دیے, چھالیا کترا جا رہا, پان کھائے جا رہے. تو یہ بڑا آسان کام ہے, لیکن جہاں دیہات کی زندگی کے اندر آپ کو کام کرنا ہے, یہ سب معاملات کرنا ہے, وہاں یہ تہذیب نہیں چل سکتی, اس لیے یہ بہتر بھی نہیں. یہی جناب, انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرطے زندگی.